सुन्नतों से फारे होकर साथी करीब करीब हो जाएं थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह। नमाजियों का ख्याल रखते हुए आगे आगे साथी आ जाएं थोड़ी देर के। चूँकि यंगस्टर भी काफ़ी हैं, नौजवान भी काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह शुरू में मुफ्ती साहब मुख्तसर सी बात करेंगे, मुख्तसर सा बयान होगा इंग्लिश में ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और उसके बाद इंशाल्लाह उर्दू में मुख्तसर सी बात होगी। ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लिया जाएगा इंशाल्लाह। वैसे भी आज की रात बड़ी मुबारक और बड़ी कीमती रात है, और फिर अल्लाह के घर में मस्जिद में आप जितनी देर रहेंगे बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह ये वक्त आपके लिए कीमती बनेगा। तो इस बाबरकत मजलिस का, इस मुबारक महफ़िल का हम तलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ साहब हैं कहीं, हाफिज़ सैफुल इस्लाम साहब?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما بعد، my dear respected brothers, elders and young friends, الحمد لله، Allah subhanahu wa ta'ala has given us the ability to gather in the masjid on this very auspicious, very special night. And it's very important that we understand and realize that Allah subhanahu wa ta'ala has placed these nights and these days, these special nights and these special days throughout the year as a means of our salvation. So Allah ta'ala knows that we're very weak, and Allah subhanahu wa ta'ala knows that we do not put in as much effort as we should be doing on a daily basis. Allah subhanahu wa ta'ala knows this. Hence Allah ta'ala has kept these moments, these minutes and these hours, which are very valuable, very special, so that we can maximize that time and benefit from that time, and through that we can get close to Allah subhanahu wa ta'ala. We can get our sins forgiven. It's like a golden ticket, a golden chance, a golden opportunity. So this 15th night of Sha'ban and this 15th day of Sha'ban is a very special day. Scholars have mentioned about the hadith, those ahadith which relate to the 15th of Sha'ban. There are some which are weak, some which are strong. But throughout history, the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala use this night to really, really strengthen their connection and their bond with Allah subhanahu wa ta'ala. They will keep the entire night alive, because keeping the entire night alive means that we don't spend that time in negligence, we don't spend that time in sleeping, eating, drinking, frivolity, wasting our time. Rather, we utilize the entire night in doing those actions which will draw the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Because in one hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said that on the 15th night of Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the earth, to the first heaven. And then Allah subhanahu wa ta'ala forgives every person, every single person who is a Muslim, believes in Allah subhanahu wa ta'ala, Allah forgives all of them. Except for different narrations have mentioned different wordings. Some narrations mention illa al-mushrika wal-mushahin, except for someone who commits any form of shirk. Now, how one may ask a question: how can you be a Muslim and still be doing shirk? So this is very important, because shirk has different types. One is that a person does shirk in their worship, that they worship other gods apart from Allah subhanahu wa ta'ala. And there are other types of shirk, known as shirkul khafi as well, hidden type of shirk, where a person does actions for others apart from Allah, meaning you do an act to show off to other people. So even though the position of ibadah and the place of ma'bud is occupied by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala is the only one who deserves our worship. But when I am giving in charity, and I am hoping that a certain person sees me giving in charity as well, so at the same time as me getting reward, I'm hoping that it boosts my reputation. People think I'm very generous, people think I'm very charitable. So this is shirk inside of my worship. That which the worship which was supposed to be for Allah subhanahu wa ta'ala alone has now become for Allah plus this person, plus that person, plus that person. So this is very serious. And also the second person is mushahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, illa al-mushrika wal-mushahin. Who is a mushahin? Mushahin is someone who has any grudges, any ill feeling, any hatred in his heart or in her heart for anybody else. That our hearts need to be salim, clean, pure from any ill feelings towards anybody else. And similarly, every Monday and every Thursday, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in one hadith mentions that every Monday and Thursday, the deeds, the a'mal are presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala forgives everyone except for illa man baynahu wa bayna akhihi shahna. A person who between him and between his brother there was ill feeling, malice, hatred, resentment. I don't like him, I don't speak to him, I hate him. This person, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. That leave these two people alone. They're not going to be forgiven until they make up and until they fix their problems and fix the issues that they have amongst themselves. So this is very important. That on this night, of course, inshallah, we'll talk about the ibadah, and our respected Imam Sahib will also discuss more about worshipping Allah ta'ala on this night. But one very important sunnah is that we need to clean our hearts. If a person's heart is filled with malice, hatred, dusron se nafrat, dusron se bughz, disliking other people, holding grudges in our heart, then our ibadah will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. It's a very serious thing. Our forgiveness will not be written on this night. So we need to really value this night, utilize this night. I won't take too much of your time, but we need to appreciate this night. Let's not use this time going home. If we see the television on, let's turn the television off. Let's make sure that our wives, our children, everybody is engaged in some act of ibadah. The pious people, like I said, they would stay awake the entire night, different forms of ibadah. They would do one act of ibadah, let's say tilawatul Quran, until they will take a break from that, then they'll spend time performing salah. Then they would take a break from that, then they would do istighfar. And they would take a break from that, and then they would engage in durood sharif. So they would have different acts of worship which they would line up, and then they would do one at a time. And they would space it out throughout the entire night until Salatul Fajr time. It's a very precious night. That's why it's mentioned that Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi, the great Khalifa of his time, he sent a letter to his governors that there are two nights in the year that I want you, you're my governors and you're supposed to be busy dealing with the affairs of the people, but there are two nights where I want you to remove yourself from the people and busy yourself with Allah subhanahu wa ta'ala. Because they're too valuable to spend in doing anything else. One of them is the night of Laylatul Qadr, and one is the 15th of Sha'ban. And similarly, Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, it's mentioned about him that he says there are five nights in the year in which any dua is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Five nights in which any dua is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. And from amongst those five nights, one of them is the 15th of Sha'ban night. So let's utilize this night. What we can do, engage in a lot of istighfar, asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Because in this night, maghfirah is attained by many people. That's why this night is known as, like we say, Shab-e Bara'at, the night of emancipation, the night of freedom, in which Allah subhanahu wa ta'ala frees many people from Jahannam, forgives their sins. So let's do a lot of istighfar on this night. But not just this, tasbih nikal ke astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rather with our heart, tawajjuh ke saath, sit in front of Allah subhanahu wa ta'ala and let's remove ourselves from people and cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala for our shortcomings, for our sins that we've committed throughout the year. And ask and beg Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, there's only 15 days left till Ramadan or 14 days left till Ramadan. Oh Allah, give me the ability to reach Ramadan. And we should be planning now that am I spiritually ready for Ramadan? Am I physically ready for Ramadan? Have I been practicing my fasts? In Sha'ban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to fast excessively. Sayyidatuna Ummul Mu'mineen Aisha Siddiqa radiyallahu anha, she narrates that I have not seen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasting more than Ramadan in any month, more than Sha'ban. In Sha'ban, he would fast excessively. He would fast so much in Sha'ban. And that's because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is readying himself for Ramadan, preparing himself. So we need to, we've got these last 15 days left of Sha'ban, let's try and mentally prepare ourselves for the month of Ramadan. So when the month of Ramadan arrives, we're already ready to take the benefit. We're used to fasting, we're used to monitoring our food, controlling our food, controlling our drink, controlling our sleep, controlling our, you know, maintaining our routine, the time that we have, if I'm working, if I've got school, if I've got college, if I've got university, whatever it is, let me plan my timetable routine from now. So when Ramadan starts, I'm already going into it, you know, in a positive manner, as opposed to the first 5, 6, 7, 10 days of Ramadan go by, and I'm still, oh, fasting is hard, yes, I know fasting is very hard, how are you finding fasting, and everyone's talking about how hungry they are. And people are struggling, people are sleeping the days through, and people are exhausted and tired, so exhausted and tired they can't recite Qur'an, they can't do anything else. So let's do the mashq and the practice now, and the training now inshaAllah, so that when we go into the month of Ramadan, we go in strong, and we maximize and take most benefit from the month of Ramadan. Everyone ready to do this inshaAllah? Allah Ta'ala give us all the tawfiq and ability.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگو محترم بھائیو عزیز دوستو گھروں میں سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں اس سے پہلے کہ آج کی رات کے بارے میں جس کو عام طور پر شب بارات کہا جاتا ہے جس میں مسلمان لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے اور کچھ لوگ محبت میں آگے نکل گئے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ دو تین منٹ میں آخر میں کچھ باتیں ذکر کروں گا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کی خالق ذات ہے اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا خواہ جاندار ہو یا بظاہر ہم جس کو جاندار نہیں سمجھتے بے جان چیزیں ہوں سب کی خالق ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہیں تو ساری اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی جیسے انبیاء علیہم السلام یہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں 124,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام آئے سارے کے سارے معصوم ہیں اور سارے کے سارے اللہ کا انتخاب ہیں اور اللہ کے انتخاب میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہیں تو سارے رسول میرے لیکن میں نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے آخر میں ہیں، لیکن اللہ نے سب انبیاء پر حضور کو فوقیت بخشی، اسی طرح فرشتے سارے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو ایک ساعت ایک گھڑی کے لیے. یہ ویسے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ کنویں کے اندر فرشتوں کو لٹکا دیا. فرشتے یہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان میں وہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں. تو سارے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں میں بھی اللہ نے بعضوں کو فضیلت بخشی. جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے سارے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت بخشی ہے، اور آسمانوں میں اتنے فرشتے سارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اکرام کرتے ہیں. اسی طرح کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ ساری اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو سب پر فضیلت بخشی، بلکہ ایسی فضیلت بخشی کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی ساری آسمانی کتابوں کے علوم کو جمع کر لیا. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن ختم کرتا ہے شروع سے آخر تک، تو گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں پڑھ لی، ان سب کی فضیلت قرآن پڑھنے والے نے حاصل کر دی. تو فضیلت اللہ نے قرآن کو بخشی، اور قرآن کو اللہ نے کہا یہ صرف میری کتاب نہیں بلکہ میرا کلام ہے، اور اس کتاب کو اور میرے کلام کو باقی کتابوں پر فضیلت اسی طرح حاصل ہے جس طرح اللہ کو باقی مخلوق پر، تو کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح حضور کی جو امت ہے، امتیں تو ساری انبیاء کو اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن اس امت کو اللہ نے باقی امتوں پر فضیلت بخشی. آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہوگی. اور اس امت کے بارے میں، امت تو ساری حضور کی امت ہے، جتنی بھی امت ہے ساری حضور کی امت ہے، اور ہر امتی ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کا نام لیوا ہو، حضور کا امتی ہو، اور وہ یہ دعویٰ نہ کرتا ہو عشق نبی کا کہ مجھے اپنے نبی سے عشق، اپنے نبی سے محبت ہے، اور نبی پر جان نچھاور کرنے کے لیے گناہگار سے گناہگار تیار ہو جاتا ہے. تو ہے تو ساری حضور کی امت، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن اس امت میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ نے اگر فضیلت بخشی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو بخشی. چاروں خلفائے راشدین جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یہ سارے ستاروں کی طرح ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، لیکن ان میں ایک چمکتا ہوا سورج ستارہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ غار ثور میں 3 راتیں گزاری تھی، وہ جو ہجرت کا سفر تھا اور اللہ نے اپنے ساتھی کے لیے ابو بکر کا انتخاب کر لیا، اور اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دیں اور اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا دیا اور اپنے ساتھ ابو بکر کو، یعنی امانتیں جو مکہ والوں کی تھی حضور کے پاس تھی، مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی کی سپرد کر دی، اور جو اللہ کی امانت تھی حضور کی اپنے آپ کو ابو بکر کے سپرد کر دیا، اور یہ اس سفر میں نکل گئے. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان 3 راتوں میں سے ایک رات کا اجر و ثواب ابو بکر مجھے دے دے، میں اپنی ساری زندگی کی عبادت کا اجر و ثواب ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ سودا مجھے قبول ہوگا، اور یہ بڑا قیمتی سودا ہوگا. اس لیے اور حضرت عمر کی کیا شان ہے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعد النبی لکان عمر، وہ عمر ہوتا. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا. آج بھی جن لوگوں کے دلوں میں شیطانیت ہے، آپ دیکھیں روضہ رسول پر جائیں گے، روضہ رسول پر جائیں گے اور سلام پیش کریں گے، لیکن آگے حضرت عمر کے قریب آئیں گے بھاگ جائیں گے. تو جو حضرت عمر کے قریب جا کر بھاگے تو حضور کا وہ قول یاد کر لیا کرو. تو حضور فرماتے ہیں کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو حضرت عمر کا یہ مرتبہ اور مقام، اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور کے ساتھ باہر کھڑی تھی، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان صاف تھا اور ستارے جگمگا رہے تھے، اور ستارے تو ان گنت ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، ان کی کوئی گنتی کوئی کر نہیں سکتا، ان گنت لا تعداد اربہا اربہا ستارے ہیں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے میری امت میں ایک وہ شخص کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے ابا کا نام لیا جائے گا، کیونکہ میں نے امت کے بارے میں پوچھا، انبیاء کے بارے میں نہیں، تو شاید میرے ابا ہی کا نام لیا جائے گا. تو حضور نے فرمایا ہاں. اما عائشہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اور کان لگائے کہ ابھی میرے ابا کا نام آئے گا. تو حضور نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے، اس لیے کہ لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو وہ عمر ہے کہ جس کی ستاروں کے مانند نیکیاں ہیں. تو حضور نے پھر اما عائشہ نے فرمایا پھر میرے ابا کا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیرے ابا کی ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت جو غار ثور کے اندر میرے ساتھ میری حفاظت میں ابو بکر نے اور میرے غم میں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ثانیتین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور کا ساتھی قرآن سے اگر کوئی ثابت ہے تو وہ ابو بکر ہے. اسی لیے بعض کہتے ہیں ابو بکر کا اگر کوئی انکار کرے تو گویا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ثانیتین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو ابو بکر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے. تو ابو بکر کا جو رتبہ اللہ نے بڑھایا تو عمر پر بھی، عمر کا اتنا رتبہ اتنی شان، اور ابو بکر کا رتبہ اللہ نے اس امت میں اگر کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ عمر کو. تو بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلتیں بخشی ہیں، تو ساری اللہ کی مخلوق ہیں، تو سارے صحابہ، اور سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے سارے محفوظ ہیں. اب محفوظ کسے کہتے ہیں؟ محفوظ اسے کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سب غلطیوں کو جاننے کے باوجود اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا. صحابہ سے جہاں غلطی ہو جاتی تھی وہاں ہی حکم آ جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، معافی کا اعلان ہو جاتا. تو سارے صحابہ محفوظ ہیں، سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان ہیں، لیکن اللہ نے شان اگر بخشی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو، کہ خود حضور فرماتے تھے کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ جو ابو بکر نے مجھ پر اور اسلام پر کیے ہیں، اللہ خود اس کا بدلہ عطا کرے گا. تو ہیں تو سارے اسی طرح. اسی طرح زمین تو ساری اللہ کی ہے، جتنی بھی ساری زمین ہے اللہ نے بنائی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے زمین کے جس خطے کو باقی خطوں پر فضیلت بخشی ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے. اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے نبی کا روزہ ہے. تو فضیلت اللہ نے بعض جگہوں، سارے شہر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے شہر مکہ کو اور شہر مدینہ کو فضیلت بخشی. مسجدیں ساری کی ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن اللہ نے مسجد حرام کو اور مسجد نبوی کو فضیلت بخشی. اسی طرح جو رات دن آتے ہیں، جو رات دن آتے ہیں، مہینے آتے ہیں، تو یہ مہینے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں،
لیکن ان مہینوں میں اگر کسی کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو رمضان کے مہینے کو اللہ نے فضیلت بخشی, باقی مہینے رمضان تک نہیں پہنچ سکتے کہ رمضان کا ایک ایک عمل ہزاروں سال کی عبادت اس میں آ سکتی اگر لیلۃ القدر رمضان میں ہے. اسی طرح دن تو سارے ہفتے کے ساتوں دن اللہ نے بنائے ہیں, یہ اللہ کے رات دن یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن سات دنوں میں اگر اللہ نے فضیلت بخشی ہے تو وہ جمعے کے دن کی ہے. جمعے کے دن کی عبادت کا اجر و ثواب کیا کہنا, جب جمعے کے دن آدمی جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے, صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جس طرح آدمی اپنے گھر کو جھاڑو لگا کر صاف کر دیتا ہے گندگی سے, اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے جب غسل کر کے جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی اس جمعے کی شان بیان ہوگی کہ وہاں بھی یہ جمعے کا دن آئے گا اور سب اکٹھے ہوں گے, موتیوں کے ممبر ہوں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہ جمعے کے دن کو اللہ نے فضیلت بخشی. اسی طرح راتیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, ہر رات کو انسان اپنے لیے لیلۃ القدر بنا سکتا ہے, ہر رات اللہ کی عبادت کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ان راتوں میں سے بعض راتوں کو فضیلت اس لیے بخشی کہ تاکہ اس امت کا بھلا ہو جائے, تھوڑی عبادت کرے اور اجر و ثواب بہت زیادہ مل جائے. انہی راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات بھی ہے, انہی راتوں میں سے یہ جس کو آپ شب برات کہتے ہیں, جو آج آپ جس رات میں بیٹھے ہیں جس کو آپ شب برات کہتے ہیں, تو انہی میں سے یہ رات بھی ہے. اب شب برات, یہ برات ہمارا بنایا ہوا لفظ ہے, یہ کوئی حدیث میں نہیں آتا. حدیث میں اس رات کو شب برات نہیں کہا, نہ شب مغفرت کہا ہے. ہم شب مغفرت بھی کہتے ہیں, شب برات بھی کہتے ہیں, ہم شب جزا بھی کہتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ نام نہیں آیا. حدیث میں جو نام آیا ہے اس رات کا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رات لیلۃ النصف شعبان. حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے, صرف یہ کہا گیا ہے. اور اس رات کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے حجرے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی, دیگر بھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے, آپ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے. آپ نے وقت تقسیم کیا ہوا تھا کہ آج فلاں ازواج مطہرات کے پاس ٹھہرنا ہے, اس کے حجرے میں ٹھہرنا ہے, اس کے حجرے میں. تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ باری میرے حجرے کی تھی اور حضور میرے حجرے میں تھے. میں رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا حضور بستر پر نہیں ہے, حضور میرے حجرے میں نہیں ہے, تو میں پریشان ہو گئی اور تلاش میں نکل گئی حضور کی. تو جیسے ہی میں نکلی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بقیع میں ہیں, جنت البقیع, اما عائشہ کے حجرے کے بالکل ساتھ ہے, جہاں روزہ رسول ہے, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے, یہی اما عائشہ کا حجرہ تھا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے اور یہی آپ کا روزہ مبارک بنا. تو میں جب باہر نکلی تو حضور بقیع کی طرف تھے اور بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو میں پریشان ہوئی اور حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو حجرے میں نہیں پایا, تو میں پریشان ہو کر آپ کی تلاش میں نکل گئی. تو حضور نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اے عائشہ تو یہ سمجھی, تو یہ سوچنے لگی کہ کیا اللہ کے رسول بھی خیانت کر سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آ گیا ہو کہ ٹھہرنا تو میرے اس حجرے میں تھا اور کسی اور ازواج مطہرات کے پاس آپ چلے گئے ہوں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, میں ایسا نہیں. اے عائشہ تو جانتی ہے آج جو رات ہے میں جو بقیع والوں کے پاس آیا, جنت البقیع جہاں صحابہ کی قبریں ہیں, اور میں جو بقیع میں آیا اس قبرستان میں آیا, اے عائشہ آج کی رات یہ نصف شعبان کی رات ہے. اس حدیث میں آتا ہے نصف شعبان کی رات ہے, شعبان کی پندرہویں رات ہے, اور آج کی رات اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے لوگوں کے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کے کہ اس وقت عرب میں ایک قبیلہ ہوتا تھا جس کو قبیلہ بنی قلب کہا جاتا تھا, اور اس کے ریوڑ مشہور تھے کہ بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہیں. تو حضور نے فرمایا ان ریوڑوں پر جو قبیلہ بنو قلب کے ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں نے سوچا کہ بقی والوں کو کیوں نہ بخشوا دوں اور بقی والوں کے لیے دعا کیوں نہ کر دوں. تو حضور بقی میں آج ان کو بخشوانے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا. اور اس لیے تو یہ, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے جس کے راوی اما عائشہ بھی ہیں اور جس کی راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, آج کی رات کے بارے میں. کیونکہ میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس رات کے بارے میں یا بہت سے ایسی فضیلت والے جو دن راتیں آتی ہیں افراد اور تفرید کا شکار ہو کر بجائے عبادات کے لوگ رسم و رواج میں لگ جاتے ہیں. جیسے آج کی رات آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں تو نہیں ہے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی رات اکثر علاقوں میں خصوصاً دیہاتوں میں, آج کل تو شہروں میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ آج کی رات وہ آگ کے شعلے چھوڑتے ہیں آسمانوں پر اور اس کو عبادت اور اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے, اس سے کتنا گھروں کے گھر جل گئے ہیں. کراچی میں ہم تھے, کراچی میں یہ اس رات جو آگ گولے بنا کر اور پھر اس کو پٹرول اور تیل میں بھگو کر پھر اس کو آگ لگا کر آسمان کی طرف پھینکتے تھے اور اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا. بوریہ بازار کراچی میں ایک بازار ہے بڑا مشہور, جو جل گیا تھا, راکھ ہو گیا تھا آج ہی کی رات اسی آگ کی وجہ سے. اور یہ سارے رسم و رواج ہیں, کہیں حدیث میں اس کے بارے میں نہیں آیا کہ آج کی بات رات بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات تم شہروں کو روشن کر دو, گھروں میں بھی کم کمیں لگاؤ, بتیاں لگاؤ اور آگ بھی آسمان کی طرف پھینکو. یہ رسم و رواج ہے, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. ایک غلطی یہ کرتے ہیں لوگ. اور آج کی رات کے بارے میں دوسری رسم یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس میں مخصوص سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص عبادت خاص شب برات کی فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے. 10 حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں, 10 حدیثیں, اور جن میں ابو بکر صدیق, اما عائشہ, ان سے روایات ہیں. اگرچہ یہ ضعیف روایات ہوں لیکن 10 حدیثیں جہاں جمع ہو جاتی ہیں تو محدثین وہاں کہتے ہیں کہ 10 ضعیف حدیثیں بھی اگر مختلف طرق مختلف راویوں سے مروی ہوں تو وہ حسن کا درجہ پا جاتی ہیں, اور جو حسن کا درجہ حدیث پا جاتی ہے تو وہ فضائل میں پھر قابل قبول ہوتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے محدثین نے, بڑے بڑے فقہا نے آج کی رات کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کی کہ اس رات بخشش ہوتی ہے, اس رات مغفرت ہوتی ہے, یہ رات ایسی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے کی رات ہے. لیکن حضور نے کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی. تو بہت سے لوگ مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر باقاعدہ نفلی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نفلی نماز جماعت کے ساتھ ہے ہی نہیں, ثابت نہیں ہے کہ نفلی جماعت, اور پھر خاص کر صلاۃ و تسبیح کے بارے میں تو یہ انفرادی عبادت ہے. اور یہ عبادت جو نفلی عبادت ہے, یہ یاد رکھنا, جو انفرادی عبادت ہے اس کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی, گھر ہوتے. حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ, نمازوں سے اپنے گھروں کو آباد کرو. تو کن نمازوں سے؟ فرض نماز سے تو نہیں, فرض نماز تو مسجد میں مردوں کو پڑھنی ہے. ہاں عورتوں کو, کہ وہ گھروں کو فرض نمازوں سے بھی آ... لیکن گھروں کو جو حضور نے فرمایا ہے کہ نمازوں سے آباد کرو, وہ نفلی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نفلی عبادت گھروں کے اندر ہے. تو آج کی رات صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں تو اپنے گھر کے اندر, تاکہ برکتیں وہاں بھی آئیں. نفلی نماز پڑھیں تو گھر کے اندر, تاکہ برکتیں وہاں بھی ڈیرے ڈالیں, اور بچے دیکھیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں, وہ بھی مشغول ہوں, لیکن انفرادن انفرادن. تیسری آج کی رات کے بارے میں تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ قبرستانوں کو جاتے ہیں لوگ. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی رات قبرستان بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے. حضور نے حکم نہیں دیا جانے کا لیکن گئے تھے, چلو ثابت ہے, کوئی اگر جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن قبرستان جا کر کرتے کیا ہے؟ قبرستان جا کر دیے جلاتے ہیں یا موم بتیاں. آج کی رات اگر دیکھیں پاکستان میں تو سارے قبرستان جگمگا رہے ہوں گے، دیے جل رہے ہوتے، موم بتیاں، اگربتیاں، یہ قبروں پر، ایک ایک قبروں پر کئی کئی موم بتیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور روشن ہوتی ہیں، ہر طرف روشنی اور آگ ہی آگ نظر آتی، ہر طرف آگ ہی آگ. اس کا بھی شریعت کے ساتھ اور آج کی رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زوارات القبور والسروج والسجود، اللہ کے نبی ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جو قبرستانوں کو جاتی ہیں، اللہ کے نبی ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں. آپ دیکھو گے سعودیہ میں، بقی میں یا جنت معلہ میں کوئی عورت آپ کو نظر نہیں آئے گی، کسی قبرستان میں نہیں جانے دیتے. تو یہ باقاعدہ حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زوارات القبور. بعض صورتوں میں اجازت دی ہے کہ اگر کوئی خاتون وہاں، اگر اس کی عمر زیادہ ہے، 60 سال سے زیادہ ہے اور پردے کے اہتمام میں، وہ اگر کہیں دیکھنا چاہتی ہے تو وہ باقاعدہ پردے میں، تو کوئی گنجائش ہے، لیکن نہ جانا پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ الفاظ اللہ کے نبی نے بڑے سخت استعمال کیے. اور دوسرا، حضور اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ سروج، ان لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ جو قبروں پر آگ جلاتے ہیں. وہ سروج کا لفظ آتا ہے کہ قبر سے آگ کو دور رکھنا ہے، آگ کو قبر پر نہیں جلانا، وہ موم بتی کی صورت میں ہے، دیے کی صورت میں ہے، وہ اچھا گھی ڈال کر اور چیزیں ڈال کر دیے جلاتے ہیں، یہ ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آگ کو بہر صورت قبر سے دور رکھنا ہے، اگر قبر کے اوپر آگ جلائی تو حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں، والسروج. اور تیسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا، والسجود، ان لوگوں پر لعنت ہو کہ جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. قبرستان میں نماز اس لیے منع ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ صاحب نے قبر ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قبر کو سجدہ کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے آج کی رات اگر کوئی جا کر قبرستانوں پر دیے جلاتا ہے تو اس کا عبادت کے ساتھ اور قبر والے کو کوئی ثواب نہیں ہے. وہاں جائیں دعا کریں ان کے لیے، وہاں جائیں دعا کریں، الفاظ سے پڑھیں، ان کو ایصال کریں اور اس کا ثواب پہنچائیں. دیے جلانے کا ثواب ان کو نہیں ملتا، بلکہ الٹا انسان گنہگار ہوتا ہے. تو اس حساب سے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، اور ان خرافات سے اور کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت کرنی ہے، اپنی نفلی عبادت کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں آج کی رات. اور یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس لیے عطا کی کہ اس امت کی عمریں کم ہیں، عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس امت کی عمریں کم ہیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا وقت، لیکن اس کا اجر جو ہے اللہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے. انہی راتوں میں سے آج ایک یہ بھی رات ہے کہ انسان ایسا استغفار کرے کہ جو اللہ کی طرف سے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ صبح ہونے تک پیشکشیں ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے مجھ سے سمائے دنیا کی طرف اللہ کی تجلی آ جاتی ہے اور پیشکش ہوتی رہتی ہے صبح تک، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروائے. تو کیوں نہ انسان ان مواقعوں سے، ان راتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کروا لے توبہ و استغفار کے ذریعے، تاکہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو وہ فرشتے خوشخبری سنا رہے ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اور یہ یاد رکھنا کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، موت کا، یہ تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت اس امت کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ہر وقت، اور اللہ کی رحمت اس امت کو ہر وقت ڈھانپے رکھتی ہے. کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا آئے گا، ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس امت، کیونکہ تعلق جو ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ رحمت کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ حضور کے سارے امتی، حضور کے جتنے بھی امتی ہیں، یہ الفاظ آتے ہیں، جتنے بھی امتی ہیں، کچھ نے سزا کاٹ لی ہوگی، کچھ نے نہیں کاٹی ہوگی، تو سب کو میں اپنے حقوق معاف کرتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حقوق معاف کر دیا, اور جو آپس میں تمہارے حقوق ہیں تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ سب جنت میں چلے جاؤ. اور وہ تو اتنی کریم ذات ہے, اتنی کریم ذات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, صحیح حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا, دیکھا حضور رو رہے ہیں, حضور رو رہے ہیں, زاروں کتار رو رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین گئے ہیں, ابھی ابھی جبرائیل امین گئے ہیں, اور اللہ کی رحمت کے بارے میں مجھے بتا کر, اور میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی اللہ کی رحمت, اتنی اللہ کی رحمت کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں سے اگر کوئی اسلام میں کلمہ پڑھتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کے بال سفید ہو جائیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, تو یہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی, اللہ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو سزا دوں اور اس کو عذاب دوں کہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے, اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے. تو اللہ فرماتے اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو سزا دوں, میں اس سے درگزر کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. تو حضور رونے لگے, حضور رونے لگے. تو پوچھا آپ اللہ کے نبی روتے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے لیکن ہمیں حیا نہیں آتی, اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں کس طرح اس کو سزا دوں کہ اس نے تو ساری زندگی میری اطاعت میں گزار دی, کلمہ پڑھتے ہوئے گزار دی, اسلام میں گزار دی, تو مجھے حیا آتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جب انسان عمر کی طرف زیادہ بڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تو ایسے بندوں سے حیا کرتا ہے, تو بندوں کو بنسبت زیادہ اللہ سے حیا کرنا چاہیے کہ وہ اتنی کریم ذات ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر وہ اتنی کریم ذات ہے, اتنی کریم ذات ہے کہ کل قیامت کے دن, کل قیامت کے دن جب یہ ساری امت جنت میں چلی جائے گی, ساری امت ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسی راتیں اور ایسے ایسے اوقات دیے کہ تھوڑا عمل کیا ہوا ہوگا لیکن اللہ کا فیصلہ ہوگا, جنت میں چلی جائے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے یہ مہمان آگئے ہیں, ان کی میزبانی کریں, ان کو کھلائیں پلائیں, فرشتے کھلائیں گے پلائیں گے. اور پھر اللہ کی رحمت, چونکہ بندوں کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے, تو اللہ بندوں سے فرمائے گا کہ خوش ہو میری میزبانی سے. تو بندے کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے, خوش ہیں, کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں ہیں, دسترخوان بچھے ہوئے ہیں, ہر قسم کے مشروبات ہیں, ہر قسم کے پھل ہیں, ہر قسم کے کھانے ہیں, خادم ہیں, فرشتے ہیں, نظر آتے ہیں, تو سب کچھ تو ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مانگو کچھ اور, مجھ سے مانگو کچھ اور مانگو. تو یہ بندے کہیں گے کہ یا اللہ ایک چیز ہم مانگنا چاہتے ہیں, ایک چیز, اور وہ یہ کہ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. کیونکہ دنیا میں ہم توبہ کرتے تھے, راضی ہو جاتے تھے, پھر نافرمانی ہو جاتی تھی, پھر ناراض ہو جاتے تھے, تو ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. تو اللہ فرمائے گا کہ میرے جنتیوں, تمہاری یہ مانگ بھی پوری کی جا رہی ہے, آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, وہ اللہ کی رضا سب سے بڑی اس وقت جنتیوں کو خوش لگے گی کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے, وہ جو دسترخوان بچھے ہوئے, وہ جو کھانے طرح طرح کے, وہ جو نہریں محلات, سب کچھ بھول جائیں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ مل گئی, اب اللہ ہم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یہ تو پھر اللہ فرمائے گا میں اس سے بھی بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں. جنتیوں تم محنت کر کے آئے ہو, میرا نام لیتے لیتے دنیا میں تم آئے ہو, اس سے بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جنتی حیران ہوں گے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے, تو فرمایا پردے ہٹ جائیں گے. اب پردے ہٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی پردہ لگا ہوا ہوگا تو وہ ہٹ جائے گا, پردے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے, اللہ قوت بینائی ایسا عطا کرے گا ہر جنتی کو کہ وہ آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے اور اپنے رب کا دیدار ہوگا. اور جیسے ہی رب کا دیدار ہوگا, جیسے ہی رب کا دیدار ہوگا, تو جنتی اس دیدار میں اس قسم کے مگن ہوں گے, اس قسم کے کہ وہ پچھلی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے. جیسے ہی سجدے میں گریں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک, اے جنتیوں اب سجدہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے, یہ محنت دنیا میں کر کے تم آ گئے ہو, اب تمہاری منچاہی خواہشیں تمہاری پوری ہوں گی، اب عبادت کی نہیں، اب سر اٹھاؤ اور جو چاہو گے یہاں پر ملے گا، اور یہ دیدار ہوتا رہے گا، یہ دیدار ہوتا رہے گا۔ اور ہر جنتی کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے، دنیا میں ان راتوں میں اور ان مہینوں میں جو محنت کر کے اپنے مقصد کو پورا کر کے گیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی دنیا میں بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے ہر دن کے ساتھ، ہم تو سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں لوگ کہ اس کی 50ویں سالگرہ ہے، 60ویں ہے، 20ویں سالگرہ، خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش تو نہیں ہونا چاہیے، آدمی تو بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ تو ہر آنے کے وقت کے ساتھ، ہر سال کے بعد انسان قبر کی طرف بڑھتا ہے، وہ تو موت کی طرف جا رہا، تو موت کی طرف جانے سے آدمی خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اسلام میں سالگرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جس طرح بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف انسان بڑھتا ہے جوانی کے بعد، فرمایا جنت میں اس طرح آدمی ہر وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی طرف اور جوانی کی طرف بڑھتا رہے گا، ہر اور جنتی کی جو جوانی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہوگی جیسے دنیا میں آدمی 33 سال کی عمر کا ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، داڑھی نہیں ہوگی، جسم پر کوئی بال نہیں ہوں گے، اور بالکل جوانی کی عمر کا، اور قد جو ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی طرح، حسن یوسف علیہ السلام کی طرح، اور صرف یوسف کی طرح نہیں بلکہ ہر آتے وقت کے ساتھ یہ حسن بڑھتا رہے گا، اور خوشبوئیں جو ملیں گی، خوشبوئیں جب رب کا دیدار ہوگا اور یہ واپس اپنے محلوں کی طرف جا رہے ہوں گے، کہتے ہیں سفید موتیوں کے ٹیلے ہوں گے، عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا کا جھونکا چلے گا، اور وہ ہوا ان پہاڑوں سے، موتیوں کے جو بنے ہوئے ہوں گے، ٹکرا کر آئے گی، اور ہر جنتی کو جیسے پہنچے گی تو وہ خوشبودار ہی ہو جائے گا، اور ایسی عجیب قسم کی خوشبو ہوگی کہ جب واپس محل میں جائے گا تو حوران جنت کہیں گی کہ آج کیسی خوشبو لگا کر آئے ہو، یہ خوشبو تو اس سے پہلے ہم نے نہیں سونگی۔ تو یہ ہر دن، ہر گھڑی کے ساتھ، آنکھ جھپکنے کے وقت کے ساتھ ساتھ نعمتوں میں اضافے کی طرف بڑھے گا، کمی نہیں ہوگی۔ تو ایسا رب کو راضی کر لو، ایسا رب کو راضی کر لو، اور توبہ و استغفار۔ دنیا تو عارضی ہے، دنیا کا کیا بھروسہ ہے، ایک آنکھ جھپکنے کے نہیں، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے کہ جس کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، اور پھر ایسا رب کریم کہ اس نے موقع دیے کہ یہ بندہ نیکیاں کرے گا تو ان نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، غلطی کرے گا تو ایک اس کا بدلہ، اگر توبہ کرے گا تو اس کو بھی مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اتنی غفور الرحیم ذات ہے، اور پھر بھی ہم جہنم کی طرف جائیں تو اس میں ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ایسی راتیں، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ایسی راتیں عطا کی ہیں۔ تو انہی میں سے آج کی یہ رات، یہ بڑی مبارک رات ہے، گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی توبہ و استغفار، جتنا زیادہ انسان سے ہو سکے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی ہمیشہ کہ جس سے حضور کا کوئی قول سنتا، حدیث سنتا، تو میں اس کو قسم دیتا تھا کہ یہ واقعی حضور نے فرمایا، تو وہ قسم پھر اس کے بعد میں اس کو آگے ذکر کرتا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے سنا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا ہر امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، جس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور پھر سچے دل سے، حاضر دماغ کے ساتھ رب کی بڑائی، کبریائی سامنے رکھتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے 2 رکعت کے بعد یہ توبہ کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں، اور یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو جو اتنی غفور الرحیم کریم ذات ہو اور پھر بھی انسان اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے اور گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر انسان کی اپنی بدنصیبی ہے۔ تو اس لیے تو توبہ و استغفار کی رات ہے، نفلی عبادت کی رات ہے، اور گھروں کو آج کی رات عبادت سے آباد کرنا ہے، گھروں میں مائیں بہنیں ہیں، اس کا اہتمام کریں اور پھر اس سلسلے کو رمضان تک جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بس آج کی رات عبادت کر کے پھر بستر لپیٹ دیا جائے، پھر اگلے سال شب برات میں، ایسا نہیں ہے. یہ قدم ہے، یہ ایسی راتیں، یہ سیڑھی ہوتی ہیں ہمیں تقوی کی طرف پہنچانے کی. جیسے رمضان کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزے اس لیے فرض کیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو یہ تقوی کی سیڑھیاں ہیں کہ وہ زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی ہم تقوی کی طرف چڑھ رہے ہیں. تو رمضان کا مہینہ بڑا قریب ہے، تاکہ وہ مہینہ شروع ہوتے ہی انسان بخشا بخشایا ہو اور پھر اس کا استقبال اس پاکیزگی کے ساتھ ہو کہ ایک ایک عمل پر پھر لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے. تو ایک تو یہ بھی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے جو دن باقی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برکت والا بنائے، اور آج کی رات کو سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شب مغفرت، شب جزا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. اور اسی طرح بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا میں ان کی بیماریوں کو تبدیل کرے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خود پیشکشیں ہوتی ہیں مجھ سے مانگیں. اور کوئی اگر نماز صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بڑی قیمتی نماز ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کوئی آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن آج کی رات عبادت کرنی ہے تو ان عبادات میں، نفلی عبادت میں صلاۃ و تسبیح بھی آتی ہے. اور صلاۃ و تسبیح ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگلے پچھلے جان بوجھ کر غلطی سے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اللہ ان چار رکعت والی نمازوں سے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لینی چاہیے. حضور نے تو فرمایا ہر ہفتے ہر دن پڑھیں، نہیں تو جمعے نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، نہیں تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں. زندگی میں تو ایک مرتبہ، جب اتنی بڑی فضیلت آئی ہے تو آنکھ بند ہونے کے بعد. اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت، اکثر ساتھی اس رات زیادہ تر صلاۃ و تسبیح کے بارے میں مائیں بہنیں پوچھتی ہیں، تو یہ چار رکعت ہوتی ہیں، چار رکعت نفلی نماز ہے، نماز تسبیح کے نام سے اس کی نیت کر کے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بس، یہ تیسرا کلمہ یہاں تک بس پڑھنا ہے، اور 15 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آگے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورت کریں دوسری سورت، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں، کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں رکوع کی تسبیح پڑھیں، اور رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر رکوع میں پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں قومہ کی حالت میں جو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تو یہ 75 مرتبہ ہو گیا. اگر گنے تو یہ 75 مرتبہ ہو گیا. تو پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر نہ پڑھیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہو کر. اب چونکہ ثنا تو نہیں پڑھنی آپ نے تینوں رکعتوں، پہلی رکعت میں صرف ثنا سبحانک اللہم پڑھنا تھا، تو اب آگے تینوں رکعتیں تو الحمد سے شروع کرنی ہے، تو اب آگے تینوں رکعتوں میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں تو شروع میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، اور باقی آگے پھر اسی طرح جو پہلی رکعت میں بتایا گیا. تو اس طرح چار رکعت یہ نماز ہے. تو اس میں اگر آپ چاہیں کہ گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے ہاتھوں پر نہیں، تو آپ کچھ تسبیح بھی لے سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے، آپ کچھ تسبیح بھی لے سکتے ہیں، ورنہ انگلیوں پر بھی آپ اس کو گن سکتے ہیں. لیکن اس طرح کوئی نہ ہو عمل کے دوسرا یہ سمجھے کہ یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا کہ ہاتھ کھول کر بندہ گنتا رہے، نہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں اور وہاں تسبیح آپ پکڑ لیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ انگلیوں پر آپ گن لیں 15 مرتبہ 10 مرتبہ، پھر آگے یہ آسان ہے. تو اس طرح آپ نماز پڑھیں اور پھر توبہ و استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم ہی پائیں گے، وہاں سے مغفرت ہی کے فیصلے ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا نہیں، تشہد میں نہیں پڑھنا، جو میں نے طریقہ بتایا نا، شروع میں 15 مرتبہ جو پڑھتے ہیں، پھر تشہد، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے لیکن پھر وہ مکس ہو جائے گا اگر دوسرا طریقہ بتا دیا. تو اس میں التحیات میں دونوں، درمیانی تشہد میں اور آخری قاعدے میں نہیں پڑھنا. دعا کر لیں ساتھی، پھر چلے جاؤ، درود شریف پڑھ لیں ساتھی اور پھر دعا کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہر قسم کی برائی سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہر قسم کی برائی سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما بچنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ خواتین ہیں مرد ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیفوں میں ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا بے روزگاروں کو یا اللہ رزق حلال نصیب فرما وافر مقدار میں نصیب فرما یا اللہ مختاجی سے ہر ایک کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين